الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ہفتہ وار سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ پچھلا سلسلہ جو آپ نے جو ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں ہم نے امیر اہل سنت سے ان کے سفر مدینہ کے متعلق خود سوالات کیے، اور کس طرح مدینہ شریف کے سفر کا ایک ذوق، شوق، جذبہ اور یہ ایک احساس کا پیدا ہونا، اور جس کے جو اسباب تھے، پھر کس انداز سے ان کے لیے وہ وہاں سے سفر کی ترکیب بنی، اور پھر مختلف واقعات کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے سلسلے میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، اور جدہ ایئرپورٹ پر ہم تھے وہاں جہاں امیر اہل سنت نے بتایا کہ میرا لگیج، یعنی میرا وہ بیگ جس کے اندر میرا بھی سامان تھا اور لوگوں کی جو چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچانی تھی وہ بھی سامان تھا، اور وہ گم ہو گیا۔ اس کے متعلق امانت پہنچانے اور یہ ضائع ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے امیر سنت سے پچھلے سلسلے میں مدنی پھول حاصل کیے۔ آج ہم امیر سنت سے جدہ شریف سے آگے کا سفر سننے کی کوشش کریں گے کہ آگے آپ نے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے پھر آگے تک کا سفر کس طرح طے کیا، اور آئیے اب امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں۔ بابا، یہ ارشاد فرمائیے کہ جدہ جب آپ پہنچے، آپ کا پہلا سفر تھا، لوگ عموماً جدہ ایئرپورٹ پر جب پہنچتے ہیں تو بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، جس کو آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں سچکا نہیں پڑتا۔ تو آپ بھی پہلی مرتبہ اس طرح جدہ ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور وہاں اترنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میرا سامان، جس میں میرے کپڑے لتے سب تھے، وہ کھو گیا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا، اور کیا آپ کے اس وقت آگے کے سفر کے معاملات تھے؟
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خیر، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں دوسروں کے بیگیج بہت سارے رکھے ہوئے تھے، وہ مجھے دکھائے گئے کہ ان میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی بیگ ہے تو۔ ان میں میرا بیگ مجھے نظر نہ آیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ وہ کمپلین کر دیں کہ کیا کیا اس میں سامان تھا وغیرہ۔ تو اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے وہ کمپلین کا فارم بھرا یا کیا۔ بہرحال میں کسی طرح بھی کسٹم سے باہر آیا۔
تھے آپ اکیلے؟
میں اکیلا گیا۔
اچھا اچھا۔
اب وہ اس دور کے قوانین، انتظامات، اور اب چونکہ فی الحال یہ بیان دیتے وقت 2012 کا سین چل رہا ہے، تو 32 سال تقریباً، اور ہجری سین کے حساب سے غالباً 33 سال
ہو گئے
اس کو ہو گئے۔ تو اب یہ کہ بعض یادیں دھندلی دھندلی ہیں، تو میں کسی طرح بھی کسٹم سے باہر آ گیا۔ پہلے کے انداز اب کے انداز میں بہت فرق، پہلے کی احتیاطیں اور اب کی احتیاطوں میں فرق. ان دنوں اتنی دہشت گردی نہیں تھی جتنی ان دنوں دہشت گردی ہے. اور کوئی ہوائی جہاز اغوا ہونے کا اور مجھے تو یاد نہیں پڑتا سناؤ ان دنوں. اس کے بعد یہ وارداتیں جو تھی یہ شروع ہو گئیں تو کسٹم کی سختیاں اور معاملات بڑھ گئے. پہلے تو شوال میں
حساب کتاب نہیں ہوگا ایسا
خاص. شوال میں عمرے پر پہلے تو ویزے ملتے تھے عمرے کے, اب تو ویزے بھی نہیں ملتے عمرے کے شوال المکرم میں. اور شوال المکرم میں لوگ وہاں رک بھی جاتے تھے اور حج کر کے واپس آتے تھے. تو ان دنوں ہو سکتا ہے اتنی سختیاں نہ ہوں جتنی اب ہیں.
لفظ دہشت گردی یہ بھی
معروف نہیں تھا,
کسی نے بھی شاید سنا ہو تو وہ چیدہ چیدہ
اب معروف نہیں تھا. خیر تو میں کسی طرح بھی کسٹم کے لوازمات پورے کر کے باہر آیا تو میرے جن عیسائی بھائیوں نے میری ترکیب بنائی تھی ان میں سے ایک عیسائی بھائی
اچھا وہ لینے آئے تھے وہاں
کار لے کر
اچھا
آئے ہوئے تھے جدہ شریف میں لینے کے لیے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں چلا تھا مدینے کے لیے. مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں تھی اس وقت باب المدینہ سے مدینہ. میں مدینہ چلا ٹھیک ہے نا.
احرام میں تھے بابا؟
میں احرام میں نہیں تھا اس لیے کہ میں مکہ مکرمہ نہیں جا رہا تھا. مسئلہ اس کا یہ کہ جیسے کہ میقات کے باہر سے جانے والا اگر مکہ مکرمہ کی نیت سے چلے کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں تو اب میقات کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. احرام سے داخل ہونا ہوگا. اگر بغیر احرام کے داخل ہو جائے گا تو اس پر دم واجب آئے گا. ایک بکرا قربان کرنا ہوگا وہ بھی حدود حرم میں. البتہ میقات کے باہر چلا جائے اور اب احرام باندھ کر آ جائے تو دم ساقط ہو جائے گا, یعنی کہ کینسل دم اس کا معاف ہو جائے گا اس کو وہ. تو اب چونکہ میں مکہ مکرمہ کی نیت سے نہیں چلا تھا, میں تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے چلا تھا. جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے.
واہ
یوں گویا آپ مصداق ہو گئے اس سے.
میں سفر مدینہ میں نے کیا تھا تو میرا دوست وہ میرے دوست جو تھے وہ مجھے لینے آئے تھے. اب ان کی کار میں بیٹھ گیا جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا. اب ان دنوں گرمیوں کی بھی ٹھیک ٹھاک حاضری تھی تو وہ لو چل رہی تھی اور گرم گرم ہوائیں تھیں اور ہمارا یہ سفر جاری تھا. ایئر کنڈیشنڈ کار تھی تو میں کھڑکی کھول دیتا تھا. وہ اسلام بھائی اگرچہ مانے ہوتے تھے بیچارے وہ فرماتے تھے
عادی نہیں ہوئے
لیکن وہ خیر بہت بہت دیوانے تھے وہ. تو میں گرم ہوا میں ہاتھ باہر نکال دیتا تھا اور گرم ہواؤں سے لطف اندوز ہوتا تھا.
یہ آپ کی دیوانگی کا انداز تھا.
اور نعت شریف کے کیسٹ چلتی تھی تو بس وہ پہلی حاضری تھی تو گریا و زاری کا بھی سلسلہ ہوتا تھا تو وہ کبھی کبھی وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اگر شرطی نے روک لیا پولیس نے تو اس کو کیا جواب دوں گا میں کہ یہ کیوں اس طرح کرتا ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر اس نے خود ہی کہا کہ میں بول دوں گا کہ یہ بیمار ہے.
وہ آپ نے یہاں بولا ہوگا
میں آگے سے بولوں گا.
وہ جس بیماری
کی طرح بیمار تھا نہیں نا, میں بیمار بول دوں گا کہ میں نیت یہ کروں گا کہ یہ بیمار مدینہ ہے.
اب یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں
خیر اب یہاں یہ توریا چلے گا یا توریا بنے گا.
آپ نے خود ہی فرمایا ہے وہ ایک شعر میں لکھا ہے نا کہ تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے.
لیکن بیمار مدینہ ساتھ قید ہے نا.
اب یہ آگیا
صرف بیمار کہنے سے تو وہ شرطی یہی سمجھے گا کہ اس کو کوئی بخار آ گیا ہوگا یا وہ کوئی
जी जी
ऐसा मर्ज होगा जिसकी वजह से ये रो रहा है। बहरहाल तो उसने ये कहा ईसाई भाई ने, तो मैं ये चलो बोल दूंगा। तो इस तरह हमारा सफर तय होता रहा और मुख्तलिफ नाते हैं वो कैसेट में हम सुनते हुए सफर कर रहे थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जब मदीना शरीफ आए ना तो आप मदीने से बाहर गाड़ी रोक लेना, मेरे को उतार देना, मैं गाड़ी में बैठकर मदीने में दाखिल होना नहीं चाहता।
अच्छा
हाँ, मैं पाप यादा मदीने में दाखिल होऊंगा। खैर वो बेचारा सुन रहा था लेकिन वहां के मामलात वो होंगे ना ऐसे कि आदमी नहीं दाखिल हो सकता होगा, या उसने वो मेरी कमजोरी पर नजर रखी होगी कि ये जज्बात में बोल रहा है और फिर चलेगा कैसे। अरे मीलों पहले उतारना होगा कि सरकार के रोजे पर मैं मदीने में दाखिल होऊंगा और बस पापियादा और मैं इस पर हाजिरी दूंगा। खैर
ये तो आपके जज्बात थे ना।
हाँ जज्बात
थे, इजहार किया था
जज्बात। अब मैं क्योंकि पहली बार था मुझे महल्ले वुकु तो समझ आती नहीं थी। आखिरकार एक जगह कार आकर रुकी, अगरचे जितने घंटों के बाद, तो उसने कहा कि वो मदीना आ गया और हम रोजे अनवर के करीब हैं।
अच्छा
तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो वाका के पास जाता हूँ, तो आया ही नहीं के लिए हूँ, ये सामान वगैरह तुम संभाल लो। गया मैं चला, तो मैं तो कार से उतरा, चप्पल भी नहीं लिए और नंगे पैर उतर गया। और दोपहर का वक्त था,
आपने धूप बहुत थी,
धूप तेज थी, गर्म हवाएं थी, दोपहर का वक्त था और गर्मियों का गर्मियों की हाजिरी थी।
अच्छा
अब मैं तो नंगे पैर उतर गया, अब उतरते तो उतर गया, अब कभी इतनी गर्म जमीन पर नंगे पांव खड़े रहने का इत्तेफाक तो था नहीं।
सही कहा।
अब मैं तो गर्मी से उछलने लगा, उसे गर्मी पड़े, अब मैं क्या करूं। तो मैं इन्हें पांव जलते थे धूप से, तो मेरे पास एक वो गले में रुमाल था, मैंने ये आइडिया निकाली, मैं चंद कदम चलता और गले का रुमाल जो था वो हाथ में रख लिया था, मैं बिछा देता और जप मार के उसमें खड़ा हो जाता करके, तो वो धूप जो गर्मी शरीफ जो ना वो पांव से वो दाखिल होकर वो ऊपर तक पिंडलियों तक
महसूस करते
हाँ चढ़ती हुई मैं महसूस करता था। तो इस तरह उछलता हुआ गर्मियों से वो धूप से मैं जूतू मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो गया। और तो जब ये कि धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो रास्ते में जब हम जद्दा शरीफ से मदीने मुनव्वर आ रहे थे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम भी चलता था, दूसरे कलाम भी चलते थे, उनके एक शेर का कुछ हिस्सा मुझे याद रह गया था, तो उससे मुझे बड़ी ढारस मिलती थी। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का शेर ये है, पांव में थे बेखुद के छाले तो चला सर से, होशियार है दीवाना, होशियार है दीवाना। तो इस शेर के अल्फाज याद आते तो मुझे ढारस हो जाती थी और यूं मतलब धूप किसी तरह भी मैं सहने में कामयाब हो गया। तो वहाँ बहरहाल मैंने सुनहरी जालियों पर हाजिरी दी, सलाम अर्ज किया और फिर वापस निकले। तो जहाँ मेरे क़याम की तरकीब थी वहाँ जब मैं पहुँचा तो अब मेरा बिल्कुल बंद टूटा था, देर तक मैं मतलब रोता रहा। और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ आए हुए थे, वो अपने तौर पर तशरीफ लाए होंगे किसी वजह से, और सैयद कुतुब मदीना भी उन दिनों बक़ायदे हयात थे। तारुफ़ बाबत दोनों का आपने किया था, मौलाना फजलुर रहमान को जानता था मैं, पहले भी ज़्यारत की थी, बाबुल मदीना ये तशरीफ लाए थे और नाम तो था ना इनका कि हज़रत के ये शहजादे, इनकी शहजादे बाबा सैयद कुतुब मदीना के हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वो भी आए हुए थे। बहरहाल ये कि जो वक्त गुजरा थोड़ा बहुत, फिर सैयद कुतुब मदीना की बारगाह में میں نے حاضری دی.
اس وقت کیا آپ سیدی قطب مدینہ کے مرید بن چکے تھے؟
میں بائی پوسٹ بنا تھا مرید.
اچھا, اب وہ پہلی دفعہ
یعنی کہ بائی پوسٹ بھی کیا, وہ بائی ہینڈ مکتوب
گیا اور
جی.
اب دیکھیں, آپ نے یہاں تک تو واقعہ سنایا, اب ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یوں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا اور یوں سنہری جانوں پر حاضر ہوئی. اب یہ سارے معاملات کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ ہی ہوئے ہوں گے. دیکھیں, آپ جو کچھ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, یقیناً ان واقعات کو سن کر جو اب مدینہ شریف کا سفر اختیار کریں گے, ان کے سامنے ایک ایسا ایک رول ماڈل آتا ہے, ایک ایسا ان کے سامنے ایک آئیڈیل پوزیشن آتی ہے کہ یوں مسجد نبوی شریف میں حاضری اور یوں سنہری جالیوں پر حاضری اور اس طرح کا ایک انداز, اگر اس کی بھی تھوڑا سا آپ بالکل یوں نکل گئے نا, تھوڑا سا اس کو کھولے تو صحیح نا.
نہیں, اس میں ایسا ہے کہ جس طرح میں نے حاضری دی نا, یہ میرے اپنے جذبات تھے. طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کچھ اس طرح کے, اپنا مطلب پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں,
ٹھیک,
فریش ہو لیں, یعنی کوئی ایسی چیز اپنے یعنی کہ کیفیت میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے وہ حاضری میں مانے ہوئے خوشو, ٹھیک ہے, دل جمعی میں رکاوٹ ہو. اب مثال کے طور پر سامان اطمینان سے جب رکھ لے گا محفوظ جگہ پر تو وہ مطمئن ہو جائے گا, نہا دھو لے, استنجا پانی کر لے, تو اس طرح کیا بندہ تھوڑا فریش ہو جائے گا. لیکن وہ اس وقت بس جذبہ تھا,
نہیں کیفیت ہو,
جوش تھا, تو میں مطلب یہ کہ اس طرح بس وہ بک کرو بس. نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو جب گھر پہ آتے ہیں تو بچے بھاگ کے لپٹ جاتے ہیں,
صحیح,
ابا ابا کر کے. اب وہ نہ جوتے کا ہوش ہوتا ہے, نہ کپڑوں کا اس کو دھیان ہوتا ہے, نہ کھانا ہے تو وہ بھی رکھا ہے, پانی ہے تو وہ بھی گلاس اوندھا پڑا ہے, اور یہ بھاگ کر بچہ ابو سے لپٹ جاتا ہے. تو وہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے. خیر, تو میں اس طرح حاضر ہوا, لیکن اس طرح حاضر ہونا نہیں چاہیے.
اچھا,
ہاں, اس طرح, بلکہ جو بزرگوں نے طریقہ لکھا کہ اپنے آپ کو بالکل ہر طرح کے یعنی کہ خیالات سے فارغ کر لے. سامان ادھر ادھر ڈال کے جائے گا تو سامان کی فکر ہوگی کہ کوئی ادھر ادھر کر دے گا, اٹھا جائے گا تو کیا ہوگا.
آپ نے ایک جملہ فرمایا, مانے میں خوشو,
جی ہاں,
کہ وہ
یعنی کوئی بھی یعنی کہ دل جمعی میں رکاوٹ نہ ہو,
رکاوٹ نہ ہو, لیکن جس کی دل جمعی اس کیفیت میں ہو تو وہ بھی کیفیت ہی ہے نا.
وہ ایک جنرل
بات کر رہے ہیں,
ہم سب کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم مطلب بالکل یعنی کہ اپنے ذہن کو فارغ کر کے
ٹھیک
حاضر ہوں. تھکن میں اور اس طرح دھوپ میں جل جل کر پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ حاضری میں ذوق نہیں رہے.
یہ جو جملہ نا, بند ٹوٹنا, یہ ہے کیا؟ یہ کیا بند ہے, کیا ٹوٹتا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی آپ نے, یہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بند ٹوٹا. وہ جو آپ نے اپنے ایک دوست کو دیکھا کہ وہ ہار پہن کر وہ حاجی گئے, آج میرا بند ٹوٹا. ابھی آپ فرما رہے میرا بند ٹوٹا, یہ کون سا بند ہے جو ٹوٹتا ہے؟
شعر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں,
ٹھیک ہے.
غالب ہمیں نہ چھیڑو پھر جوش اشک سے, غالب ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تحیہ طوفاں کیے ہوئے.
اللہ,
یا بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے. تو وہی بند ٹوٹنا کہ وہ جو سینے میں تھما ہوا طوفان جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے
بہ جاتا ہے,
بہ نکلے.
پاپا, جب یہ طوفان بہتا ہے تو طوفان کا بہنے کا ہوتا ہے کہ وہ کئی چیزیں بہا کر لے جاتا ہے. یہ کون سا طوفان ہے اور یہ کیا بہا کر لے جاتا ہے؟ اگر یہ اشکوں کا سیلاب اخلاص کے ساتھ بہ جائے تو یہ کیا بہا کر لے جائے گا؟
گناہوں کو بہا کر لے جائے گا, دل کی سیاہی کو بہا کر لے جائے گا. کسی نے کہا ہے, یاد میں آپ کی دو اشک بہا لیتا ہوں, یاد میں آپ کی دو اشک بہا لیتا ہوں, تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں جو اشک بہتے ہیں وہ تو انمول ہیرے ہیں، ڈائمنڈ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں.
یعنی ایک طبقہ ہے بابا، آپ نے بھی ماشاءاللہ اتنے سارے سفر کیے، یہ یاد نبی میں رونا، کیا یاد نبی میں رونا بھائی، کیوں یاد نبی میں رونا؟ آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، عذابات کو یاد کر کے روتا ہے، ان تمام چیزوں کو یاد کر کے روتا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ ان سوچوں کے حامل افراد کے بارے میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خشکی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. تو یہ کیا بابا ایک چیز ہے، ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ یاد نبی اور رونا یہ کیا ہے؟
خوف خدا میں رونا تسلیم کرتے ہیں،
مطلب یہ
یاد نبی میں نہیں کرتے،
مطلب کہ وہ واقعہ جیسے ملتا ہے نا کہ خوف خدا سے رو پڑے، روایتیں ملتی ہیں خوف خدا سے رونے کی، حدیثیں ملتی ہیں خوف خدا سے رونے کی، مگر یہ یاد نبی میں رونا
اس کی روایتیں نہیں ملتی.
مطلب کیا
ان کو نہیں ملتی ہوں گی؟
میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد نبی میں رونا، یہ مدینے کی یاد میں رونا، کہ ٹھیک ہے مدینے کی یاد میں رونا اور وہاں پہنچ کر رونا، ایک تو جاتے پہنچتے نہیں ہو تو روتے ہو، پھر جب پہنچ جاتے ہو پھر روتے ہو، پھر وہاں جب بیٹھتے ہو تو روتے ہو، جب وہاں سے ودائی ہوتی ہے تو روتے ہو. تو یہ کیا روتے ہی ہو، اور کوئی ہے یا نہیں ہے؟
یہاں روئیں گے تو جنت میں ہنسیں گے
انشاءاللہ. سمجھ ماشاء اللہ.
یہ بیچاروں کو بعضوں کو نہیں معلومات نہیں ہوتی
ہے بیچارے، اس کا مطلب
بیچارے معلوم نہیں پتا ہوتا، معلومات نہیں ہوتی تو تعجب کرتے.
کیا معلومات؟
میں امام مالک کا آپ نے نام سنا ہوگا، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں دو بار حضرت سیدنا امام ایوب سخی تانی قدس سرہ نورانی کو دیکھا، تو ان کے ساتھ کچھ نشست و برخاست ہوئی. جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نکلتا وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا.
ہائے ہائے.
تو اس کے بعد سے بس میں نے ان سے حدیثیں لینی شروع کی اور یہ میں نے ان کو استاد بنایا اپنا. تو اب یہ کہ وہ بولتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جو ہے وہ جوہری
جانتا
کر سکتا ہے، تو عشق رسول میں رونا اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جس کو عشق رسول حاصل ہو. اب جس سے پتہ ہی نہیں کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے تو اس کو رونا سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو یہ نہیں پتا خوف خدا کیا ہوتا ہے تو اس کو خوف خدا میں رونا سمجھ میں نہیں آئے گا. جی ہاں، یہ اسی سفر کے ضمن میں وہ میدان عرفات میں جب میں گم ہو گیا تھا اپنے جو قافلے کے ساتھ،
یہ ویسا عجیب واقعہ ہے، کبھی آپ کا بھی گم ہو جاتا ہے کبھی آپ گم ہو جاتے ہو.
اچھا، میرے ساتھ ایک رہ گیا تھا دوست،
اچھا
قافلہ بھی چڑھ گیا تھا پورا. تو خیر وہ انشاءاللہ اس تذکرے میں آئے گا وہ. تو اب ہم گھومتے پھرتے وہ میدان عرفات میں، تو کسی کے خیمے میں جا نکلے، کوئی جاننے والے مل گیا ہوگا وہاں، تو کسی نے مجھ سے کہا ہوگا آپ دعا مانگو، تو کچھ حاجی وہاں جمع تھے، میں نے دعا مانگی. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں نہیں روئیں گے تو
کہاں روئیں گے.
تو وہاں ظاہر ہے کہ رو رو کے دعا مانگی گئی اپنے گناہوں سے. تو وہ بات چلی تھی خوف خدا میں رونا بھی بعضوں کی سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے، اس پر میں عرض کر رہا تھا. تو یہ رو رو کر دعا ہوئی، ایک حاجی صاحب جو ذرا ان میں سے معزز نظر آتے تھے، ذرا نہیں وہ چودھری ٹائپ کے یا ذرا لیڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے نظر آ رہے تھے. اب جب یہ دعا ختم ہو گئی نا تو انہوں نے کچھ گلفشانی شروع کی اور کہنے لگے کہ اپنے کو گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ کرنے نہیں چاہیے، گناہ کرے ہی کیوں جو رونا بھی پڑے.
اللہ،
اب ہے اس کا کوئی جواب؟ کیا روتا وہی ہے جو گناہ کرتا ہے؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گریا و زاری فرماتے، اس قدر روتے کہ سینے سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہنڈیاں کھول رہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حالانکہ پہلی صف میں ہوتے اس قدر روتے کہ پچھلی صف تک آواز جاتی ہے رونے کی.
ہاں رونے کے تو بہت سارے واقعات.
یعنی مطلب حدیث پاک میں ہے کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے.
اللہ عطا کر.
اتنی روایتیں ہیں رونے پر، صحابہ کرام کا رونا، انبیاء کرام کا رونا، سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رونا سب،
اور عشق
آدم سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت ہے کہ 300 سال تک روتے رہے جنت سے نکلنے کے بعد.
بابا خوف خدا عز و جل کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اور فراق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری روایتیں صحابہ کرام کی ہمیں ملتی ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتی ہے ہمیں سیرت صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت بتاتی ہے، پھر تابعین کی سیرت بتاتی ہے کہ کس طرح کا تعلق ہونا. جیسے آپ نے ماشاءاللہ عاشق رسول امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات کی ایک جھلک بیان کی ہے کہ ان کو تابعین کی جو سیرت مبارک ہے کہ وہ کس طرح ان کا تعلق تھا، اور آپ نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک سیرت ہے جو واقعی عشق مدینہ اور یاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قدر معمور تھی. مدنی چلے کے ناظرین کو میں امیر سنت کا وہ ایک شعر مجھے یاد پڑ رہا سنا دوں کہ آپ نے ایک شعر لکھا ہے کہ کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا.
کاش
ایسا، ایک کاش کہہ کے آپ نے، کیونکہ
تمنا
ایک آپ کا ایک انداز ہے کہ آپ اپنے اشعار کو تمنا کے انداز میں لاتے ہیں. کاش اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اور یوں آپ کے انداز میں کاش ہے تمنا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے.
یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے.
اب یہ وہ بند ٹوٹنے پر چلی تھی بابا کہ بند ٹوٹنا کیا ہے، بند ٹوٹنا چاہیے نا بابا.
بند کب باندھا جاتا ہے؟ جب کچھ
ہو،
پانی ہو تو بند باندھا جاتا ہے. یہ محاورہ ہے بند.
ہاں میں وہ ہے، اللہ کرے کہ اس طرح وہ دل میں نبی کی یادیں ہے نا، لب پہ نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ تعالی وسلم. آگے کیا ہوا ہوگا؟
رہائش گاہ
دوستوں کے پاس رہنا ہوتا تھا. اسلامی بھائی تو اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی بھی اس وقت بنی نہیں تھی.
اور پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیر و مرشد کی باغا میں حاضری ہوئی. یہ کیسا مطلب کہ بابا خوبصورت سا ایک سنگم تھا کہ آپ کی پہلی حاضری سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہوئی، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی شاید یہ پہلی
جی
آپ کی اس طرح کی حاضری تھی. حاضریاں ہوتی رہی یا بس
حاضری تو میری تقریباً روزانہ 2 بار ہوتی تھی.
اچھا روزانہ 2 بار،
تو عصر کے بعد بھی اجازت ہوتی تھی حاضری دینے والوں کو.
یعنی پیر صاحب کا آستانہ یہ مدینہ منورہ میں
باب مجیدی کے سامنے بالکل کرے. اب تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر توسیع کے اندر ہی آ گیا، تو اس وقت تو وہاں تک توسیع نہیں ہوئی تھی. قریب صندوق البرید تھا پوسٹ آفس، تو وہیں آپ کا آستانہ تھا.
اور کوئی بابا اس سفر مدینہ کے متعلق؟
روزانہ رات کو وہاں میلاد شریف کا سلسلہ رہتا.
میلاد
پیر صاحب کے ڈیلی
میلاد؟
ہاں وہ نعت شریف نعت خوانی ہوتی تھی. پیر صاحب نعتوں کے بہت شوقی،
جو بھی آتا اس کو ہاں بھائی نعت سناؤ, آپ نعت پڑھو, نعت پہ سنتے رہتے.
ذکر مرشد ہو رہا ہے بابا, پیر صاحب کس طرح کون سے ایک وہ در بابا کلام, جیسے کہ آپ کو بھی دیکھا میں نے بعض کلاموں میں آپ کی جو ایک انسان کا ذوق اور مزاج ہوتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پیر صاحب کا مزاج اور جو ذوق تھا وہ کس طرح کے کلاموں میں تھا؟ خطبہ مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
کیا نوٹ نہیں کیا مخصوص کلام,
جیسا جو آتا تھا پڑھ لیتے, جو آتا
سرکار کے نعت شریف سنتے تھے, تلاوت بھی سنتے تھے, وہ تلاوت سناتا تھا کر, ارے کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سنا.
اچھا
سر اتنی بڑی ہستی تھی
بابا, اردو کلام ہوتے تھے یا اس کے
اردو زیادہ تر اردو ہی کلام پڑھے جاتے تھے, پاکستان ہندوستانی زیادہ تر اردو بولی والے زیادہ حاضری دیتے تھے, البتہ دیگر زبانوں والے بھی حاضر ہوتے تھے, وہ عرب و عجم کا سمجھو کہ ایک مرکز بنا ہوا تھا, وہاں دنیا کے بڑے بڑے مشہور مشائخ بھی آتے تھے لیکن سیدی قطب مدینہ کی قدم بوسی کرتے تھے,
ماشاءاللہ
سب عقیدت کا اظہار کرتے تھے, اور حضرت کا مزاج جو تھا وہ اتنا سادہ اور سنجیدہ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہم نے آئیے ارے کہاں تھے ارے بھائی بڑا عرصہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں, یا مرحبا آئیے آئیے بھائی صاحب تشریف رکھیے, مرحبا تشریف رکھیے, کوئی اس چیز کو ہم اپنی طرح لپ چپ بولتے ہیں, لپ چپ نہیں ہوتی تھی, نہ کبھی مطلب کوئی کہکہ لگاتے میں نے دیکھا, نہ کبھی کوئی کسی سے خوش طبعی کی بات کرتے دیکھا میں نے, میں نے نہیں دیکھا,
تو قفل مدینہ کے بہت پابند
تھے ساؤتھ نا, کوئی فالتو لفظ کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ کوئی ادھر کی ادھر کی آپ بات کریں, اور یعنی کہ سمجھو ایک طرح کی استغراق کی کیفیت جیسے بیٹھے ہوئے بس, اور عقل بالکل سلامت, حافظہ ہم لوگوں سے زیادہ قوی تھا, ہاں حافظہ میں نے دیکھا نا حضرت کا بہت قوی تھا, اور بہت خوددار, سخاوت, اور ایک مالکی عالم صاحب حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں, حضرت ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے, تو ان کو دو مشروب پلاتے تھے, تو مجھے حکم دیا کہ الیاس مشروب لے آؤ, تو میں مشروب لے آیا پیش کیے, پھر مجھ سے فرمایا کہ پیسے لے لو, قطب مدینہ نے فرمایا پیسے لے لو, نہیں حضرت پیسے لے لو, جب دوسری بار حضرت نے فرمایا چپ چپ شرابوں سے میں نے لے لیے, حجت کی ہمت نہیں ہوئی, تو روزانہ حضرت کا لنگر جس کو سارا دن کھانا نہ ملے نا رات کو وہاں لنگر مل جائے, عام طور پہ سمولیاں ہوتی تھی, ڈبل روٹی ہوتی ہے لمبی سی اس کو سمولی بولتے ہیں, وہاں سمولیاں ہوتی ہیں, کبھی اکثر سبزی ہوتی, کبھی مرغی کا گوشت بھی پکتا تھا, تو میلا شریف حج کے سیزن میں زیادہ وہاں گیدرنگ ہو جاتی تھی, علماء تشریف لاتے تو بیان کے سلسلے بھی ہوتے تھے, میں ایک بار سیدی قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا, اور غزالیہ دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کی خدمت میں حاضری دے کر واپس لوٹ رہے تھے, اور میری ملاقات ہوئی کاظمی صاحب سے, حضرت علامہ کاظمی صاحب بہت ملنسار, بہت خلیق, شاید ایسا باخلاق اور ملنسار عالم میں نے ان کے علاوہ کسی کو دیکھا ہو مجھے یاد نہیں, اب بھی اس سے ملنسار اس جیسے اپنی میمنی بولے مفتی لے او اس سے محبت والے, نہ سلام میں پہل کرنا یہ حضرت کا معمول تھا غزالیہ دورہ کا, ہم لوگ انتظار کرتے کہ اپنے کو سلام کرے, یہ پہل لے حضرت سلام او معمول تھا, تو جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایسا پرتپاک طریقے پر ملے مجھ سے کہ وہ تھکن دور کر دے, ارے آپ آ گئے اللہ ہم نے تو آپ کا سلام بھی عرض کر دیا ہے, آپ آ گئے بہت اچھا, بہت ہی محبت سے ملے, تو میری چونکہ حضرت سے واقفیت تھی غزالیہ دورہ سے, اور باب المدینہ حاضر تشریف لاتے تھے, تو ہم حاضر ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں، تو بہت شفقت فرماتے تھے، جانتے تھے مجھے. تو یوں وہاں غزالی دورہ سے ایک یادگار میری ملاقات ہوئی تھی. غزالی دورہ کی عادت میں نے یہ مطلب سنی بھی تھی اور غالباً دیکھی بھی کہ دو تین دن سے زیادہ مدینہ پاک میں ٹھہرتے نہیں تھے.
اچھا، وجہ؟
فرماتے تھے کہ نہیں، مجھ سے یہاں کا ادب نہیں ہوتا. وہ بس وہ جلدی جلدی یہاں سے تشریف لے جاتے تھے مدینہ پاک سے. یہ بھی عشق ٹائم تھا.
واہ،
لگے سید بادشاہ تھے اور
عالم تھے، بہت بڑے عالم، ماشاءاللہ.
کہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی کم از کم پاکستان میں کوئی ان جیسا عالم شاید ہی ہو. اتنے بڑے عالم تھے. حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان دنوں حیات تھے. یہ بہت بڑے عالم،
ماشاء اللہ.
اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے عالم،
ماشاءاللہ. بڑے بڑے نام تھے،
بہت بڑے
نام تھے.
محدث اعظم پاکستان اور غزالی دورہ کے مابین ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا جو شنیدن ہے. تو اس میں بھی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں میں صلح کروائی مسئلے.
اچھا،
یہ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. تو یہ تھے بہرحال بہت زبردست عالم. اب میں نے ان کا زمانہ تو پایا، میرا ان دنوں لڑکپن تھا مگر زیارت نہیں ہو سکی مجھے. یہ تھے مرکز الاولیاء لاہور. میری ماں جو تھی نا وہ بس مجھ سے محبت کی وجہ سے کہیں سفر نہیں کرنے دیتی تھی. میرے جتنے ہی سفر ہوئے امی کے وصال کے بعد ہوئے.
اچھا اچھا،
سفر کرنے نہیں، بس بہت ان کو میری فکر بہت ہوتی.
آپ بھی ماں کا ادب اور حکم کی تعمیل سفر کرتے بھی نہیں؟
ہاں، کیسے میں دل دکھا کر تڑپا کے کیسے سے نہیں جاتا.
قابل تقدیر آپ کا یہ ماں.
وہ بھاگتی میرے لیے، میرے پیچھے، اور رو دھو کے بیٹھ جاتی. میں جا نہیں پایا. پھر یہ میں محبت بہت کرتا تھا سیدنا علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. تو میں ایک بار وہ اپنے کھارا در میں جھاڑو سازی کا کام کرتا تھا، میرا اپنا کام تھا. تو میں کام کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے آ کر خبر دی کہ پتا چلا حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا. اب میں سنا، بس وہیں بیٹھ کر میں نے رونا شروع کر دیا. مجھے اتنی سے محبت تھی غائبانہ، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے. حالانکہ نہیں دیکھا میرے ان کے بعد والوں سے بھی کوئی مراسم اب تک بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے میرا نام سنا ہوگا، ان لوگوں نے اب نام سنا ہوگا، اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا میرے کو. لیکن مجھے ان سے بہت عقیدت تھی، محبت تھی، اور یہ بہت متصلب سنی عالم تھے. بہت پکے تھے، بہت ہی تسلب تھا مسلک کے اعلی حضرت کے حوالے سے. ان میں بہت تسلب تھا. ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں یہ عرض نہیں کر سکتا، اتنا ان میں پختگی اور تسلب تھا
الحمدللہ،
ماشاء اللہ. تو میں چونکہ سرکار اعلی حضرت سے بہت زیادہ محبت کرتا رہا ہوں، تو مجھے جب پتہ چلتا نا کہ کوئی اعلی حضرت سے بہت محبت کرتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی.
یہ محبت کا تقاضا ہے نا. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا فلاں بھی اس سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے.
ہم نے سنا کہ کورنگی میں ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ اعلی حضرت کے مرید ہیں. تو میرے ساتھ دوست ہوتے تھے تو ڈھونڈتے ہوئے ہم کھارا در سے کورنگی پہنچے. بہت لمبا فاصلہ ہے اس وقت تو کورنگی، لگتا ہے پہلی بار زندگی میں کورنگی پہنچے ہوں گے. عطا پتہ لے کر کسی مسجد میں امامت فرماتے تھے اعلی حضرت کے مرید. تو اعلی حضرت کے مرید ہے، نسبت کا پتہ چلا، پیارے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان کی. ہم گئے وہاں، ان سے ملاقات کی. غالباً وہ بھی سادات سے تھے. انہوں نے اپنے والد صاحب کی زیارت کروائی. والد صاحب صاحب فراش پہ بستر پہ پڑے تھے اور چار بھائی پہ شدید علیل تھے, اور بتایا گیا ان کی عمر 115 سال ہے.
ہمارے 115 سال
ان کی عمر تھی 115 سال.
امام صاحب کے والد صاحب کی عمر.
ضعیف کا اس میں تفصیل ہے, اضعف یعنی ضعیف ترین, بہت زیادہ ضعیف. تو بستر پہ بس بیمار تھے بیچارے, پڑے تھے پھر ہم دست بوسی کی ان کی. تو ان علیم صاحب نے اپنے کچھ واقعات اور بیان کیے, ان میں ایک واقعہ بڑا یادگار ہے. انہوں نے ایک آدمی کا نام لے کر ہمیں بتایا کہ وہ آدمی اسٹیج پر تقریر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا داتا دربار کے بارے میں, مرکز الاولیاء میں داتا دربار کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو مشہور کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہاں فلاں کا مدار ہے, تو یہاں کوئی داتا وغیرہ نہیں ہے, یہاں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک گدا دفن ہے,
اللہ
نعوذ باللہ خوتا دفن ہے, یوں وہ کہا کرتا. تو یہ فرما رہے تھے کہ اس سے ہم کو بہت تکلیف تھی, اس آدمی سے جو سب بولتا تھا, مولوی تھا. آخرکار ہر کمال کو زوال ہے
جی,
اس کا بھی وقت آیا اور وہ سخت بیمار ہوا, یہاں تک کہ اس کو پتا چلا کہ اب وہ سکرات میں وہ شخص. تو میں کسی بھی ترکیب سے اس کو دیکھنے گیا,
وہ بزرگ
عالم صاحب فرمانے لگا اعلی حضرت کے مرید, بولا میں کسی طرح بھی پہنچ گیا, کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو اولیاء کرام کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا مرتے وقت جو ہے نا حشر برا ہوتا ہے. تو میں اس لیے پہنچا کہ شاید کوئی عبرت کی بات دیکھوں اس میں. تو ان اعلی حضرت کے مرید نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پر سکرات ساری تھی اور اس کی شکل گدھے کے مشابہ ہو چکی
تھی.
اسی حال میں وہ مر گیا.
آئے آئے.
مر گیا. اس کی قبر فلاں مقام پر بنائی گئی میانی قبرستان میں. بولا میں وہاں بھی گیا تو وہاں دیکھا کہ مجھے آگ کے دھوئے کی بو آ رہی تھی. میں نے یہ سب نوٹ کر لیا. آخر ایک وقت آیا کہ میں مرکز الاولیاء میں مجھے حاضری کا موقع ملا داتا دربار میں. تو میانی قبرستان کی معلومات کر کے, بہت بڑا قبرستان ہے میلوں پر پھیلا ہوا ہے, کیونکہ اس کا نام مجھے پتا تھا اس شخص کا اس مقرر کا. تو میں اس کی قبر پر پہنچا, میں یعنی الیاس قادریہ میں پہنچا, اور خدا کی قسم میں نے خود وہ محسوس کیا آگ کے دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی.
اللہ تو کرم کرے دے جل جلالہ.
اللہ تعالی ہم کو ولیوں کا بس ان کے قدموں میں رکھے, ولیوں کی گستاخیوں سے بچائے. اولیاء کرام یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, ان کی گستاخی نہیں تھی. جس کے بارے میں مسلمانوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ ولی ہے تو وہ ولی
ادب کرنا چاہیے.
داتا صاحب
داتا
اتنے مشہور ولی ہے.
داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. آپ نے تو داتا صاحب کی بارگاہ سے مدینے کی ٹکٹ بھی مانگی تھی نا.
الحمدللہ.
یہ واقعہ کیا تھا دیکھیے اگلے سلسلے میں. ابھی ہمارا سلسلے کا وقت پورا ہوا. امیر سنت سے اگلے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ دادا صاحب سے مدینہ کی ٹکٹ کیسے ملی تھی, اور وہ جو سفر مدینہ جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ چند امیر سنت سے مزید ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے, اور پھر اس حج کے واقعات بھی سننے ہیں جو امیر سنت نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا کہ وہ حج کیسا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے, عشق عطا فرمائے, مدینے کی محبت مدینے کا عشق عطا فرمائے, اور اسی عشق و محبت میں جینا, اور اسی عشق و محبت میں اللہ کی رضا پر مرنا نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد برو تحریک
جاری رہے گی,
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے, ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو.
آمین یا
آمین.
بجاہین بجاہین نبی جی. آمین
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ وسلم.